شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يزرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک سو بار سوارا ہے ہم نے اس گلشن کے گیسوئے باطل
نعرہ تکبیر
سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو خوف اندیشہ ہو تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے مال کے روز مکافات کو راضی کر لے حاک میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام جامعہ محمودیہ جھنگ کا یہ عظیم الشان سالانہ جلسہ ہے جو ہماری جماعت کے شہید قائد حضرت مولانا حق نواز جھنگوی جرنیل سپاہ صحابہ مولانا اشار القاسمی مولانا مختار احمد سیال شہید ان تینوں شہداء کو اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے ہیں جامعہ محمودیہ ایک تاریخ کا نام ہے ایک زندہ جاوید کہانی کا نام ہے اس کے بانی اور اس مدرسہ کے مؤسس آج اسی جامعہ کے صحن میں سوئے ہوئے ہیں آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے شہید قائد کا مزار بھی سامنے ہے تو تاریخ کے تمام دریچے کھل چکے ہیں میرے سامنے ایک طرف تو اپنے شہید قائد کی تاریخ ہے اور دوسری طرف اسلام کی تاریخ ہے جب میں دونوں کا امتزاج سامنے رکھتا ہوں تو مجھے واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ میرا شہید قائد اسی تسبیح کا ایک دانہ تھا جو 1400 سال سے حق و صداقت کے دھاگے میں پروئی جا چکی ہے. مولانا حق نواز شہید جیسی شخصیت روز روز پیدا نہیں ہوتی. ان کے کارنامے، ان کی جرأت، بصالت، بہادری، شجاعت اور فکر و نظر کی یہ رانائی اپنی مثال آپ ہے. کوئی آدمی مولانا حق نواز شہید کی تقریر سے متاثر ہوگا، کوئی ان کے دلائل سے متاثر ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات میں جو سب سے بڑا کمال تھا وہ قافلہ حق و صداقت کے ساتھ ان کا الحاق تھا، کہ یہ جو 1400 سال سے مجاہدین اسلام کا قافلہ ہے مولانا حق نواز اس کا ایک فرد تھا، یہ ان کا سب سے بڑا کمال. حق اور صداقت یا باطل اور کفر ہر دور میں موجود رہے، ہر عہد میں ان کی آویزش رہی ہے، لڑائی رہی ہے، جھگڑا رہا ہے. کوئی دور نہیں آیا دنیا کی تاریخ میں کہ جب حق و باطل کی مارکا آرائی نہ ہو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سا آدمی حق لباس پہن کر میدان میں اترتا ہے اور کون سا انسان حق سے آنکھیں دوچار کر کے سب کچھ لٹا دیتا ہے لیکن اپنا نام درخشندہ اور پائندہ کر دیتا ہے. حضرت مولانا حق نواز شہید کے عنوان پر بہت ساری باتیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کے سامنے استقلال اور استقامت کی تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مولانا حق نواز شہید کا فکر اور مشن ایک زندہ جاوید عنوان سے عبارت ہے، جو استقلال ہر نبی کا زیور ہے وہی استقلال میرے قائد حق نواز شہید کا زیور ہے. سبحان اللہ. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال ان کا استقلال ہے. کیا ہے؟ یعنی جس بات کو حق اور سچ سمجھا اس پر سب کچھ لٹا دیا لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ تھک تو نہیں؟ کافی تھک گئے. ہمیں ٹائم ہی اس وقت ملتا ہے کہ جب سب کچھ سو جاتا ہے. جو سو رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. نعرے تو نہیں پتا لگتا کوئی سارے سوئیں گے آدھی رات، جگیں گے آدھی رات. ایسے اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تو جاگ کر بیٹھنا ہوگا. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ نعرے زیادہ لگائیں، آپ میری بات کا جواب تو دیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ توجہ. پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال ان کا استقلال ہے. ان کی سب سے بڑی عظمت اپنے مشن پر پختگی ہے. اور جو انبیاء کا سب سے بڑا کمال ہے وہی مولانا حق نواز شہید کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے. اپنے مشن پر کار بدلے، چمڑی ادھر جائے، ہتھ کڑی آ جائے، بیڑی آ جائے، اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا, یہ انبیاء کا شیوا ہے. آپ حیران ہوں گے, تاریخ کہتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے 18,000 پیغمبروں کو ذبح کیا گیا. کتنے نبیوں کو؟ 18,000 پیغمبر ذبح ہوئے, اور 1,44,000 صحابہ کرام میں 27,000 صحابی شہید کیے گئے. پیغمبر کتنے شہید ہوئے اور صحابی کتنے شہید ہوئے؟ شہادتوں کا سلسلہ, قربانیوں کا سلسلہ, یہ مشن کی تابندگی اور درخشندگی کی علامت. نظریے پر مرنا مرنا نہیں ہے, نظریے پر مرنا, میری بات پہ غور کریں, نظریے پر مرنا مرنا نہیں ہے, مشن پر مرنا مرنا نہیں ہے, فکر و نظر پہ مرنا مرنا نہیں ہے, پروگرام پر مرنا مرنا نہیں ہے, نصب العین پر مرنا مرنا نہیں ہے, زندگی ہے, تابندگی ہے, حیات ہے, درخشندگی ہے. ایکسیڈنٹ میں مرنے کا نام مرنا ہے, بیماری میں مرنے کا نام مرنا ہے, بستر پہ مرنے کا نام مرنا ہے, مشن پر مرنا زندگی ہے, مشن پر مرنا حیات ہے. 1,24,000 انبیاء میں علیہم السلام میں ایک نبی کا نام بتاؤ, ایک کا, کہ جس نے سختیوں کے ڈر سے موقف چھوڑا. ہر پیغمبر کا یہ نعرہ تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. لیکن جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ, جنہوں نے 300 بت بنا رکھے تھے خدا, وہ ٹکرائے اور پیغمبر بھی مقابلے میں ٹکرائے, انہوں نے ضد کی, لیکن نبی بھی مقابلے میں آئے. آئے یا نہیں آئے؟ ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں ایک لفظ ہے اصحاب رس, جانتے ہو؟ اصحاب رس, رس عربی زبان میں پرانے کنویں کو کہتے ہیں, پرانا کنواں. یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ قرآن نے نقل کیا اصحاب رس کا. پرانا کنواں, ایک بستی میں ایک اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے, جن کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلوۃ والسلام. حنظلہ بن صفوان ایک پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے شہر کے چوک اور بازاروں میں اعلان کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. یہ اعلان کیا. اس اعلان سے ان کے شہر اور علاقے کا بادشاہ حکمران لرز گیا, اس کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ پتھر کی مورتوں کو سجدہ کرتا تھا. اس نے کہا, ایک خدا کی دعوت دیتا ہے, میری قوم کا آدمی, میرے شہر کا آدمی, میری بستی کا آدمی, میرے مقابلے میں یہ نہیں ہوگا. وہ پیغمبر جن کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام ہے, بادشاہ نے اس اپنے عدالت میں طلب کیا, کہا کہ حنظلہ تم اپنی زبان بند کر دو, میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ تو یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں تو کیا ہم جھک مار رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا, جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ ہے اور میں اس پر قائم ہوں. بادشاہ نے مہلت دی کہ تجھے مہلت ہے, مہلت کی میعاد ختم ہو گئی. بادشاہ نے کہا, حنظلہ پھر اب بھی باز آ جاؤ. حنظلہ بن صفوان علیہ السلام باز نہیں آئے. تیسری مہلت کا وقت گزر گیا تو پیغمبر حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو گرفتار کر لیا, اور شہر کے درمیان میں ایک پرانا کنواں تھا, پیغمبر کو اٹھا کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا. نبی کنویں میں اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر اس کنویں کے اوپر رکھ دیا اور کنویں کو بند کر دیا. نبی کنویں میں بند ہوا, کنواں بند ہے اوپر سے. کوئی آدمی شہر میں اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا, کوئی رشتہ دار نہیں تھا, کوئی بھائی نہیں تھا, کوئی ان کی حمایت میں آواز اٹھانے والا نہیں تھا. نبی کنویں میں بند ہے, نبی پیغمبر. جنگ کے لوگوں اس واقعہ پہ غور کرو, نبی کنویں میں بند ہے, اوپر سے پتھر لگا دیا گیا. ایک ماشکی مشکے بھرنے والا وہ اس پیغمبر کا صحابی تھا اور وہ دور دراز کسی بستی میں رہتا تھا. کئی دنوں کے بعد اسے پتا چلا کہ تمہارا پیغمبر تو کنویں میں بند ہے اور شہر کے بادشاہ نے اسے بند کیا. تو وہ مالی, وہ ماسکی, وہ غریب انسان دل کو تو کنویں کی منڈی پر نہیں آیا بادشاہ کے ڈر سے, لیکن اسے چین نہیں آتا تھا. وہ صحابی تھا اس نبی علیہ السلام کا. رات کی تاریکی میں جب آدھی رات گزر گئی تو وہ ماشکی بشکے بھرنے والا اس کنویں کے کنارے پر آیا اور اس کنویں کے کنارے میں چاروں طرف دیکھا, تھوڑا سا سوراخ ایک طرف سے نظر آیا اور سوراخ میں منہ ڈال کر اس صحابی نے کہا, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, آپ کا کیا حال ہے؟ وہ لرزتا تھا کہ تین چار دن ہو گئے گندے کنویں میں پیغمبر پڑا ہے, کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو گیا ہو. آدھی رات کے وقت پیغمبر کو بلا کر کہتا ہے, اللہ کے نبی, آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے کنویں کے اندر سے کہا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کنویں میں بند ہے نبی. پرانا کنواں ہے, پرانا گندا کنواں, اور پیغمبر نے آدھی رات کے وقت کہا اللہ کا شکر ہے. تو صحابی نے کہا, اے اللہ کے رسول, میرے لیے کیا حکم ہے, میرے لیے آپ کی کیا رائے؟ جنگ کے لوگوں, میرے اور آپ جیسا ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اپنی برادری کے لوگوں کو لاؤ اور یہاں سے پتھر ہٹاؤ اور مجھے تو یہاں سے نکالو. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے کنویں سے نکالو. ہمارا ایمان تو اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے پہلے ہمیں کنویں سے نکالو. لیکن اس پیغمبر خدا کیا کرتے ہو یار, چھوڑ دو, رکھ دو پانی, تماشا بنایا تم نے. توجہ کیجئے میری طرف, اس پیغمبر خدا نے کنویں کے اندر آدھی رات کے وقت, اندھیرے کے وقت بھوک نہیں دیکھی, پیاس نہیں دیکھی. اس پیغمبر نے گندے کنویں میں جب اس کے صحابی نے کہا, اے اللہ کے رسول, میرے لیے کیا حکم ہے, تو پیغمبر نے کنویں کے اندر سے کہا کہ تیرے لیے حکم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر پکا رہے اور کوئی حکم نہیں. اس نے کہا, میں تمہیں کنویں سے نہ نکالوں. پیغمبر نے کہا, جس خدا کے لیے میں کنویں میں بند ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, تیری امداد کی کوئی ضرورت نہیں. پیغمبر کنویں میں بند. تین دن گزرے, چار دن گزرے, پانچ دن گزر گئے, چھ دن گزر گئے, سات دن گزر گئے. وہ صحابی تو تیسرے دن روتا ہوا چلا گیا اور گھر میں جا کر روتا رہا کہ میرا پیغمبر اتنا پکا ہے کہ وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں برادری کے لوگوں کو لاؤں اور پتھر کو ہٹاؤں. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ پر پکا رہنا. پیغمبر کنویں میں بند ہے. سات دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا, چلو یار, یہ ہماری برادری کا آدمی ہے, ہمارے شہر کا آدمی ہے, اب بدل گیا ہوگا. اگر مر گیا ہوگا, نعوذ باللہ, تو پھر تو جان چھوٹ گئی. اگر زندہ ہوا تو پھر بدل گیا ہوگا, اس لیے کہ سات دن گندے کنویں میں نہ روٹی نہ پانی نہ کوئی چیز ہے اور یہ بند ہے, اب تو بدل گیا. اس نے آ کر پولیس سے کہا, ہٹاؤ پتھر, پتھر ہٹا. بادشاہ نے دیکھا, بادشاہ نے کیا دیکھا کہ اس نے پتھر ہٹایا ہے اور پیغمبر کنویں میں ہے. بادشاہ نے یوں منہ کر کے کہا, حنزلہ, کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ نے جواب دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے کہا اچھا کنویں میں بھی تجھے یہی خیال آتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میرا یہ مشن ہے، میرا یہ نصب العین، میں اس پہ پکا ہوں. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم دیا اپنے ملازموں کو کہ مٹی لائی جائے اور مٹی اس کنویں میں ڈالو اور اس حنظلہ کو زندہ دفن کر دو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو کنویں سے نکالا جائے. چنانچہ اس کے ملازمین نے مٹی کنویں میں ڈالنا شروع کر دی، نہیں کنویں میں ہے اور پیغمبر کے سر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے. وہ نبی جس کا سر عرش سے کلام کرتا ہے، اتنا مقدس سر، لیکن آج پورے علاقے کی مٹی اس کے سر پر پڑ رہی ہے. اور جب مٹی کندھوں تک آئی مسلمانوں، تو بادشاہ نے کہا اب کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ نے کہا میرے ایمان کی حرارت میں کوئی فرق نہیں آیا. قول لا الہ الا اللہ تفلح، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کامیاب ہو. بادشاہ نے کہا اچھا اس کو زندہ دفن کر ڈالو. چنانچہ مٹی سر تک آئی، آنکھیں بند ہو گئی، سر کے بال ڈھانک دیے گئے، مٹی اتنی آئی کہ پورا کنواں مٹی سے لبریز ہو گیا اور اس پیغمبر وقت کو مٹی میں زندہ دفن کر کے شہید کر دیا گیا. اور جب مٹی اوپر آئی تو ان ظالموں نے مٹی پر کھڑے ہو کر ناچنا شروع کر دیا، اور جب وہ ناچنے لگے تو اللہ کے غضب کو جوش آیا. دو مرتبہ یہ عذاب آیا ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. اللہ نے فرمایا جبریل اب دو نہ کر، اس قوم کو تباہ و برباد کر دے، زمین کے نیچے کا حصہ اٹھا کر اوپر لے جا اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دے اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. لیکن مجھے بتاؤ کہ اس پیغمبر کے ایمان میں کوئی فرق آیا؟ اس نے اللہ کی دعوت کو اور توحید کو چھوڑا؟ میرے بھائیوں، عین ہی ایسا واقعہ استقامت کا، ایسا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ رسول اللہ کے صحابہ کی تاریخ میں ملتا ہے، اور اس کو ایک انگریز مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی ایک انگریزی کی کتاب ہسٹری آف اسلام میں نقل کیا. وہ کہتا ہے کہ روم کی جب پہلی لڑائی ہوئی تو اس پہلی لڑائی میں قیصر روم کے سامنے 600 آدمی قیدی لائے گئے. ان قیدیوں میں ایک نوجوان بڑا خوبصورت اور حسین تھا. عرب کے اندر ایسا خوبصورت آدمی پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو اس لڑکے کو بادشاہ نے دیکھا اور بادشاہ ورتہ حیرت میں ڈوب گیا کہ اتنا حسین و جمیل لڑکا یہاں کیسے آیا. اس نے کہا یہ جو نوجوان ہے اسے بلاؤ. اس کو بلایا، اسے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام ہے حذافہ. کیا نام ہے؟ حذافہ. میں سہمی قبیلے کا چشم و چراغ. اس نے کہا تو اپنی شکل کو تو نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت ہے، تو ان بدوؤں کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ یہ عرب کے بدو ہیں اور ادھر تیرا جیسا حسین و جمیل آدمی، چھوڑ ان کو. اس نے کہا کیا ہے؟ بادشاہ سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا حسین و جمیل آدمی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان تو یہ بدو ہوتے ہیں، یہ جناب ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، تم تو بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت جوان ہو، چھوڑ ان کو. تو اس حذافہ سہمی نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا مجھے تو پھر زندگی کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں تو جیتا ہی رسول اللہ کے لیے. اس نے کہا چھوڑ یار، چھوڑ دو. حذافہ سہمی کے ایمان میں کوئی فرق نہ دیکھا تو اس نے کہا اس نوجوان کو ایک محل میں بند کر دو. چنانچہ ایک بہت خوبصورت محل تھا، اس میں بند کر دیا. اس میں 6-7 دوشیزہ لڑکیاں بھیج دی. 4-5 دن گزر گئے، بادشاہ آیا، لڑکیوں سے پوچھا اس نوجوان کو کیسا پایا؟ تو انہوں لڑکیوں نے عجیب جواب دیا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان تھوڑا ہے، یہ تو آسمانوں کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے جس نے 6 دنوں میں آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا. اس نے کہا یہ ایسے باز نہیں آئے گا. بادشاہ نے کہا حذافہ کیا خیال ہے؟ فرمایا کلمہ طیبہ کو تبدیل کیا جا سکتا،
ایمان میں فرق نہیں. بادشاہ نے کہا اے حذافہ تجھے اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پیغمبر کے صحابی نے کہا تجھ سے جو ہوتا ہے کر گزر, میں ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا. بادشاہ نے دیوار کے ساتھ حذافہ سہمی کو کھڑا کر دیا اور دیوار کے ساتھ اس طرح لمبے ہاتھ کر کے ہاتھوں میں میخ گاڑ دیے. اس ہاتھ میں بھی میخ ہے, ادھر بھی میخ ہے, پاؤں میں میخ ہیں, دونوں پاؤں میں میخ ہیں, ٹانگوں میں میخ ہیں. میخیں گاڑ کر اس حذافہ سہمی کو دیوار کے ساتھ چن دیا. لہو بہتا رہا, دنیا تماشا دیکھتی رہی, لوگ آتے رہے, اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ ورتے حیرت میں ڈوبتے رہے, لیکن اس کے زبان سے کلمہ طیبہ کی آواز آتی رہی. کئی دن گزر جانے کے بعد بادشاہ نے کہا حذافہ کیا خیال ہے؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اس کو اتار لو. اس کو نیچے اتار لیا گیا, میخ نکال دیے گئے. اس کے بعد کہا تجھے اب آخری مہلت ہے. اس نے کہا آخری مہلت ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس نے آگ جلائی, ایک بہت بڑا چخ جلایا. اس آگ کے اوپر ایک تیل کا بہت بڑا کڑاہا رکھا. جب تیل پکنے لگا بادشاہ نے کہا حذافہ آخری مہلت ہے, اب بھی کلمہ چھوڑ دے, اب بھی پیغمبر کو چھوڑ دے. اس نے کہا تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر, میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ
زندہ باد,
عظمت صحابہ
زندہ باد.
میرے بھائیو, پیغمبر کا عاشق زار ساری دنیا کے سامنے اس کو اٹھا کر ابلتی ہوئی دیگ میں کڑاہے میں ڈال دیا گیا. تیل پک رہا تھا, چار پانچ گھنٹے گزر گئے, تیل پکتا رہا, صحابی اندر پکتا رہا. چار گھنٹے کے بعد جب دیکھ, جب اس کڑاہے کو نیچے اتارا, لوگوں نے کہا حذافہ کی ہڈیاں بچ گئی ہوگی, لیکن جب اس کو تیل سے نکالا اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. یہ ایمان ہے, کہو یہ کیا ہے؟ ایمان. 1400 سال گزر گئے, یہ دین اور اسلام جو آج تجھے اور مجھے یہاں بیٹھے بٹھائے مل گیا, یہ دین ایسے نہیں آیا لوگوں کے پاس. حق و صداقت کے مارکے کو دیکھو, باطل جس لباس میں آیا اسی لباس میں آیا. آپ نہیں جانتے, آپ نے نہیں سنا, باطل فرعون کی شکل میں آیا, حق موسیٰ کی شکل میں آیا. باطل نمرود کی شکل میں آیا, حق ابراہیم کی شکل میں آیا. باطل بنی اسرائیل کے خونخاروں کی شکل میں آیا, حق عیسیٰ بن مریم کی شکل میں آیا. باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا, حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا. اور باطل حجاج کی شکل میں آیا, حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا. باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا, حق ابو حنیفہ کی شکل میں آیا. باطل خلیفہ معتصم اللہ کی شکل میں آیا, حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا. اور باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا, حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا. باطل فلسفہ کی شکل میں آیا, حق امام غزالی کی شکل میں آیا. اور باطل فتنہ انموزت کی شکل میں آیا, حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا. باطل فتنہ دہریت کی شکل میں آیا, حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا. اور باطل رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا, حق شاہ اسماعیل شہید کی شکل میں آیا. اور باطل انگریز کی شکل میں آیا, حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا. باطل قادیانیت کی شکل میں آیا, حق عطا اللہ شاہ کی شکل میں آیا. باطل خمینیت کی شکل میں آیا تو حق حق نواز کی شکل میں آیا. آج ہمیں فخر ہے کہ جس جگہ پہ ہمیں حق نواز جنگوی نے کھڑا کیا تھا آج ہم اسی جگہ پر قائم ہیں. اللہ کی توفیق سے قائم ہیں یا نہیں؟ کس کی توفیق سے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں. مولانا حق نواز جنگوی شہید ہوئے تھے تو انہیں 300 میرا قائد شہید ہوا تھا تو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جماعت تھی. لیکن آج میں تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کر کے اور اس کے فضل کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ آج جہاں سورج چڑھتا ہے فجی آئی لینڈ, وہاں بھی سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہے، اور جہاں کینیڈا اور فرانس کے آخرے سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہے. اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. یہ سب اس خون کی برکت ہے جو خون آپ کے اس صحن میں پڑا ہوا ہے. ایک سو بیس نوجوان شہید ہو گئے. کبھی آپ نے سوچا 120 آدمی شہید ہو گئے، یہ پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ گولیاں کھا کر پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ ہتھکڑی پہن کر پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ بیڑیاں پہن کر پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ قبر میں اتر گئے، ایمان نہیں بدلا، بچے یتیم ہوئے، مشن نہیں بدلا، بیویاں بیوہ ہو گئی، مشن نہیں بدلا. اگر یہ مشن، اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو آج ساری دنیا بدل جاتی، لڑائی کرسی کی ہوتی، اسی دن ختم ہو جاتی جس دن ہم نے جھنگوی کو قبر میں اتارا تھا. جھنگوی قبر میں اترا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، ساری دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کی عظمت کے راستے میں قبر آئے گی، صحابہ کی عظمت کے راستے میں بچوں کی یتیمی آئے گی، صحابہ کی عظمت کے راستے میں بیویوں کا بیوہ ہونا آئے گا. لیکن مجھے بتاؤ، کیا اس کے بعد عورتیں بیوہ نہیں ہوئی؟ کیا اس کے بعد بچے یتیم نہیں ہوئے؟ کیا اس کے بعد لاشیں نہیں تڑپی؟ کیا اس کے بعد بم نہیں پھٹے؟ کیا اس کے بعد جیلوں کو آباد میری جماعت نے نہیں کیا؟ کیا اس کے بعد حق و صداقت کا پرچم بلند نہیں کیا؟ کیا کراچی کی سڑکوں پہ، کاران کی چوٹیوں پہ، کیا لاہور کی سڑکوں پہ، فیصل آباد کی بستیوں میں، کیا کراچی کی وادیوں میں، حیدرآباد کے علاقوں میں، مجھے بتاؤ کون سا شہر ہے جہاں میری جماعت کے کارکنوں نے صحابہ کی عظمت کے لیے خون نہیں بہایا، بچے یتیم نہیں ہوئے، بیویاں بیوہ نہیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ وہ فکر کیا ہے، وہ تو کون سا ہے، وہ پریشانی کون سی ہے کہ جس کے لیے جان ایسی سب سے قیمتی چیز میرا کارکن دے رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، سب کچھ لٹا رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، سب کچھ قربان کر رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، جیل کی کال کوٹھڑیوں میں رہ کر بھی قائم ہے اور ہتھکڑی پہن کر بھی موقف پہ قائم ہے، بچے یتیم کرا کے بھی موقف پہ قائم ہے، بیویاں بیوہ کرا کے بھی موقف پہ قائم ہے، عدالتوں کے دھکے کھا کر بھی موقف پہ قائم ہے، پولیس کی لاٹیاں کھا کر بھی موقع پہ کہا ہے. فیصلہ کر، یہ کرسی کی لڑائی ہوتی یہ مشن مٹ گیا ہوتا، یہ چدروٹ کی لڑائی ہوتی مشن مٹ گیا ہوتا، یہ لڑائی نہ کرسی تھی، نہ پرمٹوں کی تھی، نہ لسنسوں کی تھی، نہ چدروٹ کی تھی، یہ لڑائی عائشہ کے دوپٹے کی تھی.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سپاہ صحابہ
زندہ باد،
جنبی تیرا قافلہ
زندہ باد،
جنبی تیرا قافلہ
زندہ باد،
یہ شہادتوں کا قافلہ
زندہ باد،
یہ شیروں کا قافلہ
زندہ
باد، یہ جنتوں کا قافلہ
زندہ
باد، جنبی تیرا دوسرا نام
زندہ باد.
یہ بدلتا کیوں نہیں؟ اسحار القاسمی کو قبر میں ہم نے نہیں اتارا.
اللہ میری آواز اس جھنگلی قائد کی روح تک پہنچا دے کہ جہاں تو نے ہمیں کھڑا کیا تھا آج تیری جماعت کا ایک ایک بچہ تیرے مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اللہ کی توفیق سے. یہ صحابہ کی عظمت ہے. 14 صدیاں پہلے پیغمبر کی جس جماعت نے میرے نبی کی عزت کے لیے سب کچھ لٹایا تھا آج اس جماعت کو کافر کہا جاتا ہے. تو میرا فرض ہے کہ جس طرح صحابہ نے نبی کے لیے جان دی آج میرا فرض ہے کہ میں صحابہ کے لیے اسی طرح جان دے دوں. فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ چپ کر گئے ہو؟ خاموش ہو گئے ہو؟ ڈر گئے ہو میری بات سن کر؟ 14 صدیاں پہلے صحابہ نے نبی کے قدموں کے لیے جان نہیں دی؟ ایسے لوگ نہیں تمہیں نظر آئے کہ احد کی لڑائی میں ایک صحابی جس کی لاش تڑپ رہی تھی، جس کا جسم تڑپ رہا تھا، خون بہ رہا تھا، آخری وقت تھا، اس نے ایک پانی کا مشکیزہ لے کر جانے لے جانے والے کو بلایا، قریب آؤ، اشارہ کیا، وہ قریب آیا. اس پانی کے مشکیزے والے نے کہا تجھے پانی کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تجھے دودھ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا مرم پٹی چاہیے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا چاہ یہ ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میں ایک دفعہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لوں، میں چاہتا یہ ہوں. اس نے پانی کا مشکیزہ نیچے رکھا اور صحابی کو کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر وہ رسول اللہ کی طرف لے چلا، پیغمبر کی طرف. دور سے اس نے نبی کا چہرہ دیکھا تو کیا کہا کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس نے کہا مجھے یہی چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا. اب یہ صحابی کھسٹتا ہوا حضور کے قریب پہنچا اور اپنے رخساروں کو رسول اللہ کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ لگا دیا، اور حضور نے دیکھا کہ یہ تو کوئی آدمی میرے پاؤں سے اپنے جسم کو مس کر رہا ہے. پیغمبر نے دیکھ کر فرمایا لوگوں یہ تو زیاد ابن مسکن ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو زیاد کو دیکھو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا. ایسے صحابہ پر آج کوئی آدمی بہتان لگائے کہ یہ کافر ہے تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ان کے لیے جان دے دوں. جان دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان صحابہ کو کوئی کافر کہے، ان کو کوئی منافق لکھے، ان پر کوئی ارتداد کا فتویٰ دے، اور مجھے یہ کہا جائے کہ جناب فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، بدمی نہ کرو، یہ بدمنی ہے. ابو بکر کو کافر کہنے سے فرقہ واریت نہیں پھیلی، عمر فاروق کو کافر لکھنے سے فرقہ واریت نہیں پھیلی، عثمان غنی کو بدکماش لکھنے سے فرقہ واریت نہیں پھیلی. میرے بھائیوں، حضور اسلام نے جنگ احد کے بعد حضرت نعمان کو حکم دیا کہ جاؤ سعد ابن ربی کو تلاش کر کے لاؤ. نعمان کہتے ہیں کہ میں سعد ابن ربی کو تلاش کر گیا تو مجھے شہیدوں میں، زندوں میں سعد نہ ملا، اور میں نے شہیدوں میں دیکھا تو وہاں بھی سعد نہ ملا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زخمیوں میں دیکھا تو سعد ابن ربی کا جسم کئی زخمیوں کے نیچے تڑپ رہا تھا اور اس کے جسم سے لہو بہ رہا تھا. میں قریب ہوا، میں نے اس کو جسم کو زخمیوں کے نیچے سے نکالا اور نکال کر کہا، میں نے کہا سعد تجھے پتا ہے تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے. جب میں نے نبی کا سلام دیا تو اس کے چہرے پہ مسرت آ گئی، اس کا سارا چہرہ خون آلود تھا لیکن وہ خوش ہو گیا اور زخمی شیر کی طرح اٹھنے لگا. میں نے کہا رسول اللہ تمہیں بلایا ہے. جب میں نے پیغمبر کا نام لیا تو وہ اچھل اٹھا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر گر گیا، پھر اٹھا، پھر گرا. میں اٹھاتا تھا تو وہ گر جاتا تھا، اس جسم سے لہو بہ رہا تھا، جسم پہ بڑے زخم تھے. میں نے کہا حضور نے تجھے سلام بھیجا ہے؟ اس نے کہا بس دنیا میں مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ میرا نبی مجھے سلام بھیج رہا ہے، اس لیے میں کامیاب ہو گیا ہوں. میرے بھائیوں، جب وہ آ نہ سکا، جب وہ چل نہ سکا تو زمین پہ گر گیا، اور گر کر حضرت نعمان کہتے ہیں کہ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے کہا کہ نعمان میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پیغمبر کو میرا سلام کہنا اور میری قوم کے لوگوں سے کہنا کہ تمہارا سردار سعد ابن ربیع انصاری جو تمہارا سردار تھا یہ دنیا سے چلا گیا اور شہید ہو گیا، لیکن میری قوم کو میرا ایک پیغام دینا. پیغام یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں، اگر میرے نبی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہارا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں گا. میری قوم سے کہنا کہ میری قوم کے لوگوں، میرے نبی کے آگے شہید ہو جانا، پیچھے شہید ہو جانا، لیکن میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے. نعمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے سنا اور دیکھا، کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا، اور میں لرز گیا. یہ کہا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اور کہتے ہیں حضرت نعمان کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ حضور کو آ کر سنایا، حضور اسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور نے فرمایا اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. نعمان کہتے ہیں میں مدینہ کے ایک بازار سے گزرا تھا کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کے باہر ایک چبوترہ تھا، اس چبوترے پر لیٹے ہوئے، صبح کا وقت ہے، اور ابو بکر کے سینے کے اوپر ایک بچی کھیل رہی. ابو بکر اس کو پیار کرتے ہیں. میں نے کہا ابو بکر یہ کس کی بچی ہے؟ آپ کی بچی ہے یا آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بچی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ میری بچی نہیں، میرے بیٹے کی بچی نہیں، اس کو چومتے ہیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا نعمان تجھے نہیں پتا یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے، میں اس لیے اس کو چومتا ہوں کہ اس کا آخری وقت آیا، اس نے آخری وقت اپنی قوم کو پیغام دیا کہ دیکھنا میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے. اس کے آخری وقت میں اس کو نبی کا خیال آیا، اس اپنی یتیم بچی کا خیال نہیں آیا. آج شیعہ یہ کہتا ہے کہ سعد ابن ربیع کافر تھا، یا سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے؟ اور محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، کہ تین آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. آج ان صحابہ کو کوئی آدمی مرتد لکھے، میں خاموش آؤں، میں چپ کر جاؤں؟ شیعہ آج میں چندوی کی قبر کو
کا بنا کر کہتا ہوں کہ تمہارا کفر اسمبلی سے منوا جائے گا, تم الٹے لٹک جاؤ. میری جماعت کے 120 آدمی شہید ہوئے, 120 نہیں 1020 ہو جائیں, 10020 ہو جائیں, 120000 ہو جائیں, میں بھی شہید ہو جاؤں, عظم تارک بھی شہید ہو جائے, وہ وقت آئے گا کہ ابو بکر کے دشمن کو اس دنیا میں کافر قرار دیا جائے گا. اور تمہارے پاس آخری حربا راکٹ لانچروں کا تھا, تم نے چلا لیا. چلایا یا نہیں چلایا؟ پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک آدمی پر ابھی تک راکٹ لانچر نہیں چلایا گیا, کسی ایک آدمی پر, سوائے مولانا اعظم تارک. شیو, راکٹ لانچروں سے تمہارا کفر چھپ جائے گا؟ راکٹ لانچروں سے تمہارا دجل مٹ جائے گا؟ نہیں. یاد رکھو, ہم جس راستے میں ہیں, ہمیں یقین ہے کہ اس راستے میں ہمیں جام شہادت نوش کرنا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جتنے آدمی ہمارے شہید ہوں گے اتنی ہماری منزل قریب ہوگی. ہمیں یہ بھی یقین ہے. موت و حیات کے فاصلے ہم مٹا چکے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ نظریاتی لوگ مرا نہیں کرتے, وہ صرف راستہ بدلتے. نظریاتی آدمی کیسے مرتا؟ ایران کی دولت پر ناچنے والے چوہو, ایران کی دولت پہ رقص کرنے والے شیو, صحابہ کرام کو کافر کہہ کر تم مسلمان نہیں رہ سکتے. ہاں, اگر آج تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیا جائے, یا کافر کافر کا نعرہ چھوڑ دیا جائے, تو اس کے لیے ایک شرط ہے. میں آج جامعہ محمودیہ میں وہ شرط بھی دہراتا ہوں. تم وہ شرط مان لو, ہمیں تمہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے, کافر کافر کا نعرہ چھوڑ دیں گے. مانو شرط. ایران کا صدر ہاشمی رفسنجانی اور تمہارا پیشوا خامنائی اعلان کرے, اور پاکستان کے اپنے نمائندوں سے بھی اعلان کرائے کہ ہم آگے بعد کلمہ طیبہ کو تبدیل نہیں کریں گے, کلمہ طیبہ کے دو جز جو حضرت علی نے کلمہ پڑھا تھا اسی کلمے پر ہمارا ایمان ہے, اور کلمے کا کوئی حصہ نہیں. یہ اعلان کرے. دوسرا اعلان یہ کرے کہ قرآن پاک موجودہ اللہ کی مکمل کتاب ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, ایک لفظ کا بھی نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی. تیسرا اعلان یہ کرے کہ 124,000 انبیاء کا رتبہ دنیا کی ہر مخلوق بمائے امام سے زیادہ, بمائے 12 امام ان سے بھی زیادہ. اور چوتھا یہ اعلان کرے کہ 144,000 تمام صحابہ مسلمان تھے, کوئی ان میں بے ایمان منافق یا کافر نہیں تھا. چار اعلان. ایران کی حکومت کر دے, ہم تمہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے, اور اگر تم اعلان نہیں کرتے یہ ایران کی حکومت ساری الٹی لٹک جائے, تمہارے کفر کا نعرہ سپاہی صحابہ بلند کرتی رہے گی. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تم میرے نبی کا, تم میرے پیغمبر کا کلمہ بدلو, کلمہ, اور کہو کہ ہم مسلمان ہیں. اور جس آدمی نے کلمے کے دو جز پڑھے لا الہ الا محمد رسول اللہ وہ بھی مسلمان, جس نے پانچ جز پڑھے لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل وہ بھی مسلمان. یہ اسلام نہ ہوا, پٹوار خانہ ہوا کہ جس نے پانچ جز پڑھے وہ بھی مسلمان, جس نے دو جز پڑھے وہ بھی مسلمان, یا دو جز پڑھنے والا کافر ہے یا پانچ جز پڑھنے والا کافر ہے. اگر تم کافر ہو تو ہم مسلمان ہیں, ہم کافر ہیں تو تم مسلمان ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے کلمے کے دو جز پڑھے وہ بھی مسلمان, جس نے پانچ جز پڑھے وہ بھی مسلمان. ہو سکتا ہے ایسے؟ پیغمبر کے مسلے کے وارثوں کو تم کافر کہو, نبی کی بیٹیوں کو کافر کہو, پیغمبر کی بیویوں کو کافر کہو, نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ کو منافقہ عورت کہو, فاحشت مبینہ تم کہو, اور تم یہ امید رکھو کہ صحابہ خاموش رہے یا سنی ہم پر کوئی قدغن نہ لگائیں, کوئی فتنہ لگائیں. یہ کیسے ہوگا؟ گزر گیا وہ وقت جب تمہارا دجل تکیے کی سیاہ چادر کے نیچے چھپا ہوا تھا، اب تمہارا یہ تکیہ اور اس کی چادر تمہارے باپ خمینی نے خود اتاری ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں. چادر اس نے اتاری ہے یا نہیں اتاری؟ بلند آواز سے اتاری. آج ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت میں گھسے ہوئے شیعہ آصف زرداری اور بے نظیر غالب کھرل اور کئی بڑے بڑے شیعہ سپاہ صحابہ کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہے ہیں. مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ ہوا، راکٹ لانچر چلے، منظر عباس ایک مین ملزم پکڑا گیا، اور ہمیں منظور وٹو صاحب نے کہا کہ باقی ملزم بھی پکڑے جائیں گے. صدر نے کہا، وزیر اعظم نے کہا. آج دو مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا. میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، حاجی امتیاز شہید، شاید پہلوان اور مولانا اعظم طارق اور قاتلانہ حملہ کے ملزم کہاں ہیں؟ وٹو صاحب تم بتاؤ، آئی جی صاحب تم بتاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان ملزموں کو نہ پکڑے؟ تم نہ پکڑو اور سپاہی صحابہ خاموش ہو جائے، چوڑیاں پہن لے؟ تم یہ چاہتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے قاتلوں کا خود انتقام لے؟ بہت صبر ہم نے کیا، بہت وقت گزر گیا امن و امان کی تلقینیں کرتے ہوئے اور اپنے کارکنوں کو، شہید کارکنوں کو صبر کے حکم دیتے ہوئے، بہت وقت گزر گیا. مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ کے ملزم تم نہیں پکڑو، پکڑتے ہو نہ پکڑو، ہم کچھ عرصہ اور دیکھ لیں. میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مولانا اعظم طارق پر حملہ کیا، حکومت کہہ دے کہ ہم اس کو پکڑتے، اگر چن چن کر ان کو بلا سے ہم نے نہ نکالا تو مجھے ضیاء الرحمان فاروقی نہ کہنا. کوئی نعرے بازی کی اجازت نہیں ہے اس موضوع پر، ہم نعروں پر یقین نہیں رکھتے. اگر ان ملزمان کو نہ پکڑا گیا تو سنو میرا اعلان، سپاہ ساتا ان کو خود جہنم رسید کرے گی. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ بات میری سن لو. بہت وقت گزر گیا، انتظامیہ یقین دہانی کراتی ہے، پولیس تفتیشی کاروائی کر کے بے گناہ آدمیوں کو کر دیتی، بس بات ختم ہو جاتی. کیا اسی طرح چلا؟ ہمارے کارکن وہاڑی میں شہید ہوئے، فیصل آباد میں شہید ہوئے، کراچی میں شہید ہوئے، کہاں گئے قاتل؟ بلا اعظم طارق پر حملہ کے قاتل کہاں گئے؟ میں حکومت سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، کوئٹہ کے اندر جو ایرانی کونسل خانہ تھا، اس کا کونسلر کو پاکستان کی حکومت نے ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے کیوں نکالا؟ حکومت مجھے جواب دے. پاکستان کی وزارت خارجہ میں یہ بات بطور رپورٹ کے داخل کر دی گئی ہے کہ ایران کا کونسلر، خانہ فرنگ ایران کوئٹہ کا کونسلر، اس جرم میں نکالا گیا ہے کہ وہاں اس نے ٹریننگ سینٹر بنائے ہوئے تھے جس میں پنجاب کے شیعوں کو وہ ٹریننگ دیتا تھا، اور وہاں سے آ کر وہ سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو قتل کرتے تھے. اس لیے پاکستان کی حکومت نے ایران کے کونسلر کو کویت سے کان پکڑ کر ناپسندیدہ قرار دے کر نکال دیا ہے. تم نے خاموش ہو کر نکالا ہے، مجھے بتاؤ یہ لاہور کا کونسل جنرل کیا کر رہا ہے؟ صادق گنجی کا جانشین کیا کر رہا ہے لاہور میں؟ کیا ہمارے کارکنوں کو یہ قتل نہیں کروا رہا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ لاہور میں قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے؟ کوئٹہ کے اس کونسلر کو تم نے نکالا، اس سے ہمارا موقف ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کی حکومت پاکستان میں مداخلت کر کے اہل سنت کا قتل عام کر رہی ہے. اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ ایران کے ایجنٹوں کو، ایران کے سفارتکاروں کو، ایران کے کونسلروں کو تم نے اتنی کھلی چھٹی دے دی کہ وہ یہاں سنیوں کا قتل عام کرے؟ حکمرانوں تمہیں پتا ہے یہ سلسلہ کب تک رہے؟ اس کے نتائج کیا نکلے؟ میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ زیادہ دیر تک یہ بدماشی برداشت نہیں کرے گی، تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم ایک عسکری قوت تشکیل دیں اور ابن عیسیٰ کی اولاد کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کریں، تم ہمیں اس بات پر مجبور کر رہے ہو. حکمرانوں سنو، میری ڈائری میری تقریر وزارت داخلہ اور بے نظیر تک پہنچاؤ، وزیر اعلیٰ تک پہنچاؤ کہ زیادہ دیر تک یہ بدماشی ہم برداشت نہیں کریں گے. بہت ہو گیا، لاہور میں 23 آدمی شہید ہوئے ہمارے، کوئی بدن تم نے نہیں پکڑا. ایران کی مداخلت ہو رہی ہے، تم ایرانی سفارت خانے کو نہیں روکتے ہو. ہم اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں؟ یہ ملک ہمارا، اس کی املاک ہماری ہے، اس کی چیزیں ہماری ہیں. ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے تھے کہ بازو قوت سے انتقام لیں، لیکن تھوڑی دیر تک اگر ایسے ہوتا رہا تو میرا آج اعلان سنو، اگر اسی طرح جاری رہا سلسلہ اور ہمارے کارکنوں پر حملہ ہوتے رہے اور قاتل نہ پکڑے جاتے رہے تو پھر ہم کسی قتل کی ایف آئی آر درج نہیں کرائیں گے. یہ یاد رکھو، کسی قتل کی ایف آئی آر پھر ہم درج نہیں کرائیں گے. جب ہمیں موقع ملا ہم اپنے قاتلوں سے خود بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے. اس بدلہ لیتے ہوئے ہم شہید بھی ہو جائیں تب بھی ہم کامیاب ہیں. یہ لائن ہم اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم عسکری قوت تشکیل دیں، مسلح گروہ تشکیل دیں جو چن چن کر اپنے ہمارے قاتلوں کو جہنم رسید دیں. حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ میں جنگ کے ایس پی صاحب سے کہنا چاہوں کہ آپ کے ضلع کے قاتل ہیں، کہاں ہے قاتل؟ آئی جی سے کہنا چاہتا ہوں، مولانا اعظم طارق پر حملہ کے ملزم کہاں ہیں؟ تم نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ اس ملعون نے کہا کہ میں کروڑ روپیہ حکومت ایران سے ملا اور یہ منصوبہ بنا، یہ پروگرام بنا. اس نے یہ کہا، تم ٹس سے مسری ہوئے؟ اور وہ الو پٹھا ہائی کورٹ کا جج، وہ بے ایمان، وہ جیالا، وہ ملعون احمد سعید عوام جس کو بے نظیر نے 2 مہینے پہلے جج بنایا، اس الو نے 5 لاکھ روپیہ لے کر اس ملزم منظر عباس کی ضمانت لی. جاؤ، میں ایسی عدالت کو، ایسے ملون جج کو پاؤں کی پکڑ سے اڑاتا. لگاؤ مجھ پر ٹھہروئے، لگاؤ مجھ پر توہین عدالت، بلاؤ مجھ کو عدالت میں. میں جانتا ہوں ایسی منڈیوں کو، ایسی عدالتوں کو جو مچھلی منڈی اور غلہ منڈی کا منظر پیش کر رہی ہیں. یہ عدالتیں کہ کریانہ دکان ہے یا تھوک کی دکان ہے یا پرچون کی دکان ہے؟ تم نے عدالتوں کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، تم نے عدالتوں کی عظمت کو تباہ برباد کر ڈالا ہے. بے نظیر، تیرے جیالوں نے اس ملک میں انصاف کے گلے پر چھری چلائی ہے. میں ایسے جج پر لعنت بھیجتا ہوں جو پیسہ لے کر قاتلوں کو کھلا چھوڑ دے. لگاؤ مجھ پر توہین عدالت. ہم نہیں مانتے ایسی عدالتوں کو، ہم نہیں مانتے ایسے ججوں کو، ایسے بدماشوں کو، ایسے اچکے اور رشوت خوروں کو جو قاتلوں کی ضمانت لے بغیر اختیار کے. کوئی قانون نہیں ہے کہ جو جرم اس نے کیا اس کی سزا، اس کی ضمانت ایک جج لے. 2 جج ایک کیس کو سنتے ہیں، اس اکیلے نے 5 لاکھ لے کر راتوں رات اگلے دن مانتے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس سے کیا مطلب نکلے کہ جب ایک آدمی ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں پیش کر رہا ہے، اگلے دن اس نے اسمبلی میں ناموس صحابہ کی آواز اٹھا دی، تم ایک دن پہلے اسے گولی سے اڑانا چاہتے ہو، راکٹ نظر مارتے ہو اور پھر ان قاتلوں کے ساتھ نرمی حکومت کرے اور جج کرے؟ کیا چاہتے تم؟ یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی راکٹ لانچر لائیں؟ تم ہمیں اس بات پر مجبور کر رہے ہو کہ میں بھی کلاشن کوف اٹھاؤں؟ تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم آئینی راستے بند کر دیں؟ تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ مطالبات کے راستے بند کر دیں؟ تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ قانون کے سارے دروازے بند کر کے ہم اسلحہ اٹھائیں، کلاشن کوف اٹھائیں اور سرکوں اٹھائیں اور چن چن کر شیعہ کا بیج اس ملک سے مٹا ڈالیں؟ تم یہ چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو آؤ کھل کر بات کرو، اعلان کرو کہ ہم قاتل نہیں پکڑیں گے، اعلان کرو کہ کسی قاتل کو سزا نہیں دیں گے. پھر میں دیکھتا ہوں اس ملک میں متعلق کی اولاد چلتی کیسے. ٹھیک ہے، ہمیں سخت اقدام کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور یہ ہم کچھ دن اور دیکھیں گے. میں آخری بات صدر فاروق لغاری سے کہنا چاہتا ہوں کہ لغاری صاحب ہم آخری بات تم سے کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جا رہا, جان بوجھ کر ان کو ڈھیل جا رہی ہے, اور آپ کے وزارت عظمیٰ کے ہاؤس سے, وزیر اعظم ہاؤس سے ہمارے قاتلوں کے ریلیف کا اعلان ہو رہا ہے, اور تمہارا وزیر اعظم ہاؤس شیعہ سٹیٹ بن چکا ہے, شیعہ کا اڈا بن چکا ہے. ہم زیادہ دیر تک یہ بدماشی نہیں برداشت کریں گے. میرے کارکن شہید ہوتے جائیں اور ان کے قتل کا پتہ نہ چلے اور ہم چپ کرتے جائیں, کیسے ایسے کب چلے گا؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم نے کوئی سخت قدم اٹھایا تو آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ کتے بلے کی بات میرے جلسے میں مت کیا کرو, تمہیں اور کوئی بات نہیں آتی. میرے بھائیوں ابھی آپ دیکھیں شور کوٹ میں کیا ہوا. میں اعلان کرتا ہوں کہ شور کوٹ میں جو آدمی شیعہ کے قتل میں ملوث ہو اسے گرفتار کرو, سزا دو. ہم نے کب تمہیں روکا ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ کہ حاجی نذیر کا کیا قصور ہے, ان ساتھیوں کا کیا قصور ہے؟ پہلے ایک قتل کے کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا, چار مہینے بعد انہیں بے گناہ کر کے رہا کیا گیا, اب پھر ایک کیس میں انہیں رکھ گیا اور پوری انتظامیہ کہتی ہے وہ بے گناہ ہے, پھر وہ اندر ہے, کیوں اندر ہے؟ جس آدمی کو انتظامیہ بے گناہ کہے وہ تین مہینے سے اندر ہو, اس کی عورتیں بھی اندر ہوں. اور جو جس ملون نے اعلان کیا کہ ہم نے مولانا اعظم طارق پر راکٹ لانچر مارے, فلاں فلاں ملزم میرے پاس ٹھہرے, وہ جناب ڈیڑھ مہینے میں 5 لاکھ دے کر ضمانت کرا کے گھر آ گیا, تمہارے اس رویے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا تم فساد جڑ نہیں ہو؟ کیا تم اس ملک میں فرقہ وریت مٹانا چاہتے ہو یا اس کی آگ بھڑکانا چاہتے ہو؟ زیادہ دیر یہ گنڈا گردی اور بدماشی نہیں چلے. سپاہ صحابہ اور امن جماعت ہے, ہم تشدد کے خلاف ہیں, ہم نے ان سے صحابہ کا بل آئینی راستے کے طور پر اختیار کیا ہے, لیکن تم ہماری لائن بدلنا چاہتے ہو, تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم ہتھیار اٹھائیں. خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ جب سپاہ صحابہ مسلح قوت جارحیت اختیار کرے اور چن چن کر شیعہ کو قتل کرے, خدا نہ کرے اس ملک میں وہ وقت آئے. میں اس سے ڈرتا ہوں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کی سڑکوں پہ لاشیں ہوں گی, اس کی سڑکوں پہ خون بہے گا, میں اس وقت سے ڈرتا ہوں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آئے دن جب میرے کارکن ذبح کیے جائیں گے اور ان کے قاتل نہیں پکڑے جائیں گے تو یقیناً اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے, اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بھی ہم نے پیش کیا, اس میں لیت و لال کا سلسلہ شروع ہے. ہم نے 8 ڈویژنل کانفرنس کی بل کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے. اس کے بعد اب 15 دسمبر کے بعد پورے پاکستان میں سپاہ صحابہ تمام ضلع ہیڈ کوارٹروں پر ناموس صحابہ سیمینار منعقد کرے گا انشاءاللہ, اس میں شریک ہوگا. جو سیمینار ڈسٹرکٹ کونسل ہالوں میں اور ہوٹلوں کے ہالوں ہوں گے جس میں معززین اور علاقہ کے دانشور شریک ہوں گے, اور اگر پھر بھی بل منظور نہ ہوا تو پھر سپاہ صحابہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا گھیراؤ کرے گی, اور اس گھیراؤ میں ہمیں 10,000 انسانوں کی قربانی دینی پڑے, ہم قربانی دیں گے, بل منظور کرا کے آئیں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد.